أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الحكيم الصمد الذي كان من عز صفاته أنه لم يلد ولم يولد وعرفنا بوحدانيته بقوله ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات عزیزان گرامی، ہم نے اپنی کل کی مجلس میں اختتام مجلس تک جو بات جہاں تک پہنچائی تھی، آج وہاں سے سلسلہ گفتگو شروع کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا، جو حضرات کل تشریف لائے تھے، کہ ہم نے انسانی طبیعت کے تضاد اور کلیش کا ذکر کیا تھا کہ انسانی فطرت دو طرح کی ہے، ایک فطرت بالقوت اور ایک فطرت بالفعل. فطرت بالقوت کو ہمارا پوٹینشیل نیچر کہا جاتا ہے، اور فطرت بالفعل کو ہمارا ایکچوئل نیچر کہا جاتا ہے. ان دونوں میں سے ایک کو ہمارے ہاں اردو میں نفسیات کی زبان میں شعور کہا جاتا ہے، اور ایک کو لاشعور کہا جاتا ہے. اور ساری زندگی انسان اسی شعور و لاشعور کی جنگ اور کشمکش کا شکار رہتا ہے. انسان اپنے اسی شعور و لاشعور، اپنے پوٹینشیل اور ایکچوئل نیچر، اپنی فطرت بالقوت اور فطرت بالفعل کے تقاضوں میں گرفتار رہتا ہے. کبھی طبیعت مائل ہوئی تو اپنے شعور کے تقاضے پورے کرنا شروع کر دیے اور کبھی اپنے لاشعور کے ماتحت چلا گیا۔ یہ جو عام طور پہ انکنسسٹنسیز ہمیں نظر آتی ہیں اپنے اندر یا دوسروں کے اندر، وہ اصل میں اسی تلاطم میں شعور و لاشعور کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ انکنسسٹنسیز ہمیں عام طور پہ اپنے اندر بھی نظر آتی ہے اور دوستوں کے ہاں بھی نظر آتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، تزکیہ نفس کہ جس کے حوالے سے ہم یہاں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ ہم ان دو میں سے یا شعور کے بندے ہو کے رہ جائیں یا لاشعور کے، یا اپنے ایکچوئل نیچر کے اور یا اپنے پوٹینشیل نیچر کے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ چاہے کہ مولانا ہم ایسا کیوں نہ کر لیں کہ ان دو میں سے ایک کو رکھ لیں اور دوسرے کو ختم کر لیں، تو عزیزان گرامی وہ ممکن نہیں ہے، انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اپنے لاشعور کو یا شعور کو فطرت بالقوت یا فطرت بالفعل میں سے ایک کو رکھ لے اور دوسرے کا خاتمہ کر دے، ممکن نہیں ہے۔ انسان انسان نہیں رہے گا اور حیوان حیوان نہیں رہے گا۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ان میں سے ایک فطرت، ایک قوت کو دوسری قوت کے تابع کرنا پڑے گا، ایک کی تقویت کریں گے اور ایک کی تضعیف کریں گے، ایک کو قوت دیں گے اور اس کو اسٹرینتھن کریں گے اور دوسرے کو ویکن کریں گے، تاکہ ایک کا غلبہ ہو جائے اور بالا دستی حاصل ہو جائے اس کو دوسرے کے اوپر۔ یعنی ہمارا پوٹینشیل نیچر جو ہے وہ ہمارے ایکچوئل نیچر کو اپنے تابع کر لے، ہماری فطرت بالقوت جو ہے وہ ہماری فطرت بالفعل کو اپنا تابع کر لے۔ یہ ہے اصل میں تزکیہ نفس، اور اس کی ہم نے کچھ مثال ایک تمثیل کل دی تھی جو آپ حضرات کے سامنے پودینے کے کی کیاری والی، اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک تمثیل آپ حضرات کی خدمت میں آج عرض کرتا ہوں آپ کی تقریب ذہنی کے لیے، اور پھر اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے گرد و پیش میں دنیا میں جو چیزیں ہیں ہم ان کو چار کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں عام طور پہ، جن چیزوں سے ہمیں اکثر و بیشتر واسطہ رہتا ہے۔ ان میں ایک کیٹیگری جمادات کی ہے، پتھروں کی یا اسے آپ کہیے دھاتوں کی، جمادات کی ہے، جسے پتھر بھی ہے، لوہا بھی ہے، تانبا بھی ہے، ہر میٹل اس میں آ جاتا ہے، ہر جسم اس میں آ جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جمادات۔ اور اس کے بعد ایک کیٹیگری ہے جس کو نباتات کہا جاتا ہے، جسم ہے لیکن اس کو نباتات۔ اور پھر اس سے اوپر ایک کیٹیگری ہے جس کا نام ہے حیوانات، صحیح تلفظ میں حیوانات، لیکن یہ کیٹیگری ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ حضرت اشرف المخلوقات ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان اشرف المخلوقات، یہ چار کیٹیگریز ہیں۔ اب ان سب کی آپس میں برادری ہے اور سب کا آپس میں تعلق ہے اور سب کی آپس میں رشتہ داری ہے۔ کئی دفعہ جب کسی کو حیوان کہہ دیا جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو کہ ہمیں حیوان کہہ دیا، جبکہ ہمارے یہاں منطق میں، لاجک میں جو انسان کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ حیوان و ناطق، بولنے والا حیوان، عقل مند حیوان۔ منطق میں جو ہماری انسان کی ڈیفینیشن ہے، تعریف، وہ یہی ہے الانسان هو حيوان ناطق، لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں اس بات کو. تو سب سے پہلا درجہ ہے جمادات کا. جمادات نام ہے جسم محض کا، صرف ایک باڈی ہے، ایک جسم ہے اور اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے، لیکن جسم کے کچھ تقاضے ہیں. اس جماد کے بھی، اس میٹل کے بھی، اس میٹل کے بھی پتھر ہو، لوہا ہو، تانبا ہو، سونا ہو، چاندی ہو، جو ہو، لیکن ایز اے کیٹیگری اس کے کچھ تقاضے ہیں. سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ جماد کے لیے جسم ہونا ضروری ہے. اگر جسم نہیں ہے تو جمادات کی کیٹیگری میں نہیں آتا ہے. پہلا تقاضا یہ ہے کہ جسم ہونا چاہیے. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اس کی کوئی ہیئت ہونی چاہیے. جب جسم ہے تو جسم کی ہیئت ہوگی، اس کی شکل ہوگی، اور اس کے لیے منطق میں، لاجک میں یہ کہا گیا کہ اس کے تین ڈائمینشن جو ہیں، اب آدھے ثلاثہ یعنی طول، عرض اور عمق، جیسے آپ لینتھ، وتھ اور ڈیپتھ کہتے ہیں، طول، عرض اور عمق، یہ تین چیزیں اس کے تقاضے ہیں. جماد نہیں ہو سکتا، کوئی جسم اس وقت تک جسم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں طول، عرض اور عمق نہ ہو. اگر طول نہیں ہے، عرض نہیں ہے، عمق نہیں ہے تو وہ جسم نہیں ہے. آپ کو جسم نہیں دکھا سکتے کائنات میں کہ جو جمادات کی کیٹیگری میں سے ہو اور اس میں طول و عرض ہو، عمق نہ ہو. یہ اس کا تقاضا ہے جماد ہونے کے حوالے سے. اور پھر جہاں اس کی شکل ہوگی، جہاں اس کی ہیئت ہوگی، وہاں پہ اس کا رنگ بھی ہوگا. رنگ بھی اس کا تقاضا ہے. آپ جمادات میں سے کوئی جماد نہیں دکھا سکتے کہ جو بے لون ہو، جو بے رنگ ہو، جس میں لون نہ ہو، جس میں رنگ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد اس کے تقاضوں میں سے تقاضا یہ ہے کہ یا وہ کھردرا ہوگا، یا وہ نرم ہوگا، ملائم ہوگا، سخت ہوگا، یا یہ ہے کہ وہ نرم ہوگا. نعومت، برودت، اس میں سختی، نرمی، یہ جسم کے تقاضے ہیں. اگر جسم ہے تو یہ اس کا تقاضا ہے، یہ اس کے اندر موجود ہوگا. یہ تقاضے ہیں کس چیز کے؟ جمادات. اب اس کے بعد جو دوسری منزل آئی وہ ہے نباتات کی. نباتات میں ہر وہ چیز ہے جو جمادات میں ہے. یہ ہے ان کا آپس میں تعلق. نباتات میں سے بھی ہر ایک نبات میں یہ سب چیزیں ہیں جو جمادات میں ہیں. جسم بھی ہے، طول و عرض و عمق بھی ہے، اس میں سختی یا نرمی بھی ہے، اس میں شکل اور حیات بھی ہے، اس میں رنگ بھی ہے، یہ سب کچھ ہے. لیکن ایک چیز بڑھ کے ہے، ایک چیز اس میں ایک درجہ بڑھ گئی ہے جو جمادات میں نہیں تھی، نباتات میں ہے. وہ کیا ہے؟ اس میں نشو نما ہے، اس میں گروتھ ہے. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے الجسم النامی. الجسم النامی، نامی اس میں فائل ہے نما ینمو سے. نما ینمو کا مطلب جسے آپ عربی اردو میں نشو نما کہتے ہیں، یہ نشو نما، نما ینمو عربی کا لفظ ہے. اور نامی، نامی پریس کا آپ نے سنا ہوا ہوگا نا، تو نامی جو ہے، نامی کا مطلب ہوتا ہے گروتھ کرنے والا، جس میں نشو نما ہو. پہاڑ، پتھر، لوہا، سونا، چاندی، جو جتنا تھا اتنا ہی رہے گا، وہاں پڑا پڑا. لیکن نباتات میں کیا ہے؟ نشو نما ہوگی، نشو نما ہے. اب اس کے تقاضے کیا ہیں؟ وہ سارے تقاضے جو جمادات کے تھے، لیکن چونکہ ایک درجہ بڑھ کے ہے تو اس کے ناز نخرے ذرا زیادہ ہیں، ترقی ہو گئی ہے. تو اب جب ترقی ہو گئی ہے تو یہ کہتا ہے کہ نباتات کے تقاضوں میں سے اب روشنی بھی ہے, حرارت بھی ہے اور پانی بھی ہے. اب اس کو کیا چاہیے؟ کچھ اور چاہیے. اس کو روشنی بھی چاہیے, اس کو حرارت بھی چاہیے اور اس کو پانی بھی چاہیے تاکہ یہ پھیلے پھولے اور بڑھے. یہ نباتات ہو گئے. اب اس کو ہم کہتے ہیں جسم نامی. وہ پہلا جو تھا وہ جسم مغز تھا. اس کے بعد اب ایک منزل آگے بڑھیے, اب وہ ہے حیوان. وہ ہے حیوان. حیوان بھی جسم ہے, اس لحاظ سے پتھر کا رشتہ دار ہے. جسم ہے نا, تو اس لحاظ سے اس کی برادری اور اس کی رشتہ داری پتھر اور لوہے سے ہے. اس لیے کہ دونوں کو ہم جسم کہہ سکتے ہیں. منطق میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر ان دونوں کو رکھ دو اور ان دونوں کے بارے میں سوال کرو, ایک پتھر رکھ دو اور ساتھ میں ایک پودا رکھ دو اور ساتھ میں ایک حیوان کھڑا کر دو, اور تینوں کے بارے میں سوال کرو کہ یہ کیا ہے اور جواب مانگو کہ ہمیں جواب ایک چاہیے, تین نہیں چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ذہنوں کو تھوڑا بلند کرنا چاہتا ہوں کہ اب تین چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. ایک پتھر رکھ دیا, ایک پودا رکھ دیا اور ایک حیوان بن دیا آپ کے سامنے. ہم نے کہا بتائیے یہ کیا ہے, اور جواب میں ہم نے کہا کہ ہمیں ایک جواب چاہیے, ایک ایسا نام بتاؤ جو تینوں کا ہو سکے. تو وہ کون سا جواب ہوگا؟ جسم ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ سب رشتہ دار ہیں, ایک فیملی ہے نا. تو اب یہ کیا ہو گیا کہ جواب میں کیا ہے کہ یہ جسم ہے. پتھر پہ بھی صادق آیا, پودے پہ بھی صادق آیا اور حیوان پہ بھی صادق آیا. لیکن اب حیوان میں فرق, حیوان جسم بھی ہے اور جسم نامی بھی ہے, یعنی اس میں گروتھ ہے, اس میں نشو نما ہے, لیکن اس میں حرکت بل ارادہ ہے. ہم اسے کہتے ہیں متحرک بل ارادہ. متحرک بل ارادہ یعنی ویسے شاخ بھی ہلتی ہے لیکن اپنے ارادے سے نہیں ہلتی جب تک آپ نہیں ہلائے گا, ہوا نہیں آئے. شاخ بھی ہلتی ہے, درخت کا تنا بھی ہلتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑا پتھر بھی لڑک جائے اپنی جگہ سے, لیکن متحرک بل ارادہ نہیں ہوں. لیکن حیوان کیا ہے؟ متحرک بل ارادہ ہے. ارادہ ہے حیوان میں, یہ چاہے تو یہاں سے لوگوں کے وہاں چلا جائے, وہاں سے وہاں آگے چلا جائے. متحرک بل ارادہ ہے. پھر اس کے بعد حیوان کے اندر خدا نے کچھ غریزے رکھ دیے ہیں. دل میں سے ایک غریزہ شہوانی ہے. حیوان کے اندر شہوت ہے جو پتھر کے اندر نہیں ہے, جو درخت کے اندر نہیں ہے, لیکن حیوان کے اندر شہوت ہے. حیوان کے اندر غصہ ہے, حیوان کے اندر حرص ہے. حیوان کے اندر ایک فیملی تشکیل دینا, اپنی مادہ تلاش کرنا یا نر تلاش کرنا اور پھر اس سے بچے پیدا کرنا, یہ سب چیزیں کس میں ہیں؟ حیوان میں ہے یا نہیں؟ یہ ہے نا. اب یہ حیوان میں یہ چیزوں کا اضافہ ہو گیا, تو اب حیوان کو کچھ اور چیزیں چاہیے. حیوان کہتا ہے مجھے پیٹ بھرنے کے لیے چارہ بھی چاہیے. حیوان کہتا ہے مجھے اپنی ایک نر یا مادہ بھی چاہیے اپنے ساتھ, مجھے اپنے کچھ بچے بھی چاہیے, مجھے رہنے کے لیے کوئی بیل یا گھونسلہ یا کوئی راڑ یا کوئی جگہ بھی چاہیے, اپنا آشیانہ چاہیے. تو اب حیوان کے یہ تقاضے اور ہو گئے. وہ تقاضے پہلے سارے اس کے اندر موجود ہیں. جو جماد کے تقاضے تھے, جو نبات کے تقاضے تھے, وہ بھی اس میں ہیں, لیکن حیوان کے کچھ تقاضے اور بھی ہیں. تو عزیزان گرامی, یہاں تک ہم آ گئے حیوان کے عالم تک, نفس حیوانی تک. میں نفس کی آپ کو اسٹیجز بتا رہا ہوں. نفس جماد, نفس نبات اور نفس حیوان. اب انسان کی رشتہ داری ہے حیوان کے ساتھ. انسان کی رشتہ داری ہے, بیسیکلی فیملی وہی ہے. اسی لیے جو میڈیسن پڑھتے ہیں, چاہے وہ انسانوں کے ڈاکٹر بنے چاہے حیوانوں کے ڈاکٹر بنے, بیسیکلی پڑھایا ان کو ایک ہی جاتا ہے, ڈوز کی مقدار فرق میں ہے, باقی بیماریاں بھی وہی ہیں اور علاج بھی وہی ہے. سلامت بھیجیے والے والا. दो अलग अलग है, लेकिन यह कि बेसिकली और अब बदकिस्मती यही है यहाँ पे लगे आप ये जुमला मोतरजा कहता जाऊं कि बजाय इसके कि देखा हमने जमात से नबात आगे बढ़ा, नबात से हैवान आगे बढ़ा, हैवान से इंसान को आगे बढ़ना है, लेकिन आज के स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में और बड़े बड़े इदारों में जब कोई इंसान पकड़ा जाता है और उसको बताया जाता है कि इसके अंदर ये अखलाकी कमजोरियां हैं, इसके अंदर ये अखलाकी बीमारियां हैं, तो बजाय इसके कि उसको कहा जाए कि चूंकि तू इंसान है लिहाजा तुझे नहीं चाहिए कि तुम्हारे अंदर ये चीजें हो, आमतौर पर उसको अफ्यून ये कह के दी जाती है कि इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, ये सारे हैवानों में पाई जाती है, सारे हैवान ये काम करते हैं, अगर तुमने भी किया तो उसमें क्या हर्ज। बहुत सारे अखलाकी जराइम और अखलाकी उयूर है लेकिन उनको सेटिस्फाई ये कह के कर दिया जाता है कि एनिमल किंगडम में पाए जाते हैं। जब हैवान भी ऐसे जज्बात में होते हैं तो हैवान भी ये सब कुछ करते हैं, बेसिकली तुम भी चूंकि उसी फैमिली से तुम्हारा ताल्लुक है लिहाजा तुमने भी किया तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है, यानी आगे बढ़ाने की बजाय उसको पीछे लाया जा रहा है। तो अजीजा ने बिरानी अब हम इस मंजिल पर पहुंचे हैवान और हैवानियत के तकाजे, अब आइए देखिए अब इस हैवान से एक मंजिल हम आगे बढ़े तो आगे इंसान की मंजिल से, इंसान अब अगर हम रखें जैसा हमने कहा इनका ताल्लुक आपस में देखें, एक पत्थर को रखें, एक पौधे को रखें, एक जानवर को बांधें और कुर्सी पे एक इंसान को बैठा दें, ये चारों चीजें आप रख लें और पूछ लें, आप पूछिए सबसे कि जनाब हमें बताइए ये क्या है, माँ भैया ये क्या है, और जवाब हमें चार लोग एक चाहिए, जवाब हमें चार नहीं चाहिए एक चाहिए। तो इसको मंतक में कहते हैं कि जो जवाब जो आता है वो जिन्स कहलाता है, तो जिन्स सब की एक है, इन चारों में से वो जमात है, वो नबात है, वो हैवान है, वो इंसान है, जवाब क्या होगा, वो जो पहले आपने दिया था जिस्म, जिस्म है। लेकिन अगर एक हैवान और इंसान को इकट्ठा रख दे और पूछे कि ये क्या है, तो जवाब क्या होगा, साफ बात है लड़के छोड़े कहते हुए हैवान ही है, एक हैवान है एक इंसान है, चूंकि हम इंसान तो नहीं कह सकते ना, चूंकि वो हैवान इंसान नहीं है लिहाजा इंसान तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर हैवान कह दें तो हमने गलती नहीं की, इसलिए कि इंसान है तो हैवान, लिहाजा ये जवाब दुरुस्त है, क्योंकि अगर इजाजत होती अलग अलग कहने की तो हम कहते ये हैवान है ये इंसान है, लेकिन पूछने वाले ने कह दिया कि नहीं जवाब एक चाहिए दो नहीं चाहिए, तो हैवान और इंसान को बिठा के हमने सवाल किया तो कहा कि हाँ हैवान है। अब हैवान के बाद है इंसान, इंसान एक मंजिल आगे, अब इंसान को जिस्म भी चाहिए, इंसान में भी तूल है अर्ज है ओमुख है, इंसान में भी रंग है, इंसान के जिस्म में भी वही शक्ति या नरमी, वो सारे तकाजे जो जिस्म के थे, जो जमादात के तकाजे थे वो इंसान में मौजूद है, जो नबातात के तकाजे थे कि वो बढ़ने वाला जिस्म हो, उसमें ग्रोथ हो, उसमें नशो नुमा हो, उसको पानी चाहिए, उसको हरारत चाहिए, उसको रोशनी चाहिए, वो सब कुछ इंसान में मौजूद है। और हैवान को जो चीजें चाहिए थी, हैवान को भी एक नर या मादा चाहिए, हैवान को भी बच्चे चाहिए, हैवान को भी पेट भरने के लिए खाना चाहिए, हैवान में भी शहवत है, हैवान में भी हिर्स है, हैवान में भी गुस्सा है, हैवान में ये सब चीजें हैं, अब इंसान में ये सब चीजें मौजूद है। सवाल ये है अजीजाने गिरामी, अब आए जरा हम देखें इंसान को कि आया हमारे अंदर एज इंसान क्या सिर्फ यही चीजें हैं कि जो हैवान के अंदर है, अगर वो है तो फिर नफ्स अभी नफ्स हैवानी है, अभी नफ्स इंसानी नहीं बन सका है, और या ये बताइए कि इंसान को अब इन सब चीजों से हट के और इंसान में क्या होना चाहिए कि जो इंसान को हैवान से मुमताज कर दे, इंसान को हैवान से जुदा कर दे और इंसान को उसकी इंसानी मंजिल से ले जाए, वो चीजें मुझे बताइए वो क्या है जो इंसान को हैवान से जुदा करती है। सलामत भेजी रावत
Allah Allah Allah
لہٰذا اگر آپ کہیں کہ انسان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ مکان میں رہتا تو مکان میں تو وہ گھونسلے میں تو چڑیا بھی رہتی. کون سا جانور ہے کہ جو بغیر مکان کے ہے؟ مکان ہر جانور کا اپنا اپنا, اس کا ڈیزائن اپنا اپنا ہے, تو مکان ہی اس کا. سانپ بھی دل میں رہتا ہے, چونٹی بھی دل میں رہتی. تو اگر حضرت انسان کو فخر یہ ہے کہ اس نے مکان بنا لیا ہے اپنے لیے, تو یہ کون سا اس نے تیر مارا, یہ تو ابھی تک حیوان کی منزل میں کھڑا ہے. اور اگر انسان کو فخر یہ ہے کہ اس کے جناب بہت خوبصورت بیوی یا بہت بہت خوبصورت شوہر ہے, تو کون سا حیوان ہے دنیا میں, کون سا جانور ہے دنیا میں کہ جس کے ہاں یا نر یا مادہ ایسے لیکھ نہ ہو. اور اگر بہت تیر مارا کہ بچے پیدا کر لیے, تو اس میں انسان نے کون سا تیر مارا ہے؟ یہ تو ہم ہر حیوان کے ہاں بچے ہوتے ہیں. اور اگر یہ کہا کہ ہم نے ان کو پالا ہے, پوسا ہے, ان کا پیٹ بھرا ہے, تو یہ سارے جانور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں. تو عزیزان گرامی, یہ ہماری ایوری ڈے لائف, یہ ساری زندگی کے بکھیرے, یہ صبح سے لے کے شام تک 9 to 5 ہماری ایکٹیویٹیز جو ہیں, یہ حیوانی ہے یا انسانی ہے؟ مجھے اس کا جواب دیجیے صلوات پڑھ کے. ذرا غریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ہمارے 24 جن تقاضوں کو پورا کرنے میں گزرتے ہیں, ان میں کتنے تقاضے حیوانی ہیں اور ان میں کتنے تقاضے انسانی ہیں؟ ہماری ساری زندگی صرف اسی ہم و غم میں گزرتی ہے کہ ہمارا رہنے کا اپنا مکان ہو. میں نہیں اس کا مخالف, میں خود اپنا مکان بنوا رہا ہوں, اور میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ مکان نہیں ہونا چاہیے. مکان ہونا چاہیے, اور خدا دے تو بڑا ہونا چاہیے. ہاں, من سعادت المرء ساعۃ دارہ, امام جعفر الصادق علیہ السلام. اگر خدا دے تو حلال سے بڑا مکان بنائیے, لیکن عزیزان گرامی, اگر ہمیں صرف ہم و غم ہے تو یہ ہے کہ ایک مکان بنا لیں, تو وہ تو چڑیا کا گھونسلہ بھی ہوتا, وہ تو شیر کی کچھاڑ بھی ہوتی ہے, وہ تو سانپ کا بل بھی ہوتا ہے, اور ہر حیوان اور ہر جانور اپنا گھر بناتا ہے. اور اگر بڑی آرزو یہی ہے کہ شادی کر لیں, اور جناب ہم ایک عورت یا ایک مرد کو تلاش کر لیں, ایک لڑکی یا لڑکا تلاش کر لیں, تو یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو ہر حیوان کرتا. اور اگر یہ ہے کہ دو بچے ہو جائیں, اور ان بچوں کو ہم پال لیں اور ان کو بڑھا دیں اور بڑا کر دیں, تو وہ تو ہر جانور اپنے بچے بڑا کرتا ہے. اور اگر یہ ہے کہ پیٹ بھر لیں, تو اپنا پیٹ بھرنا اور کھانا یہ تو ہر حیوان کر رہا ہے. تو عزیزان گرامی, مجھے بتائیے, عام طور پہ ہمارے زندگی کے تقاضے, زندگی کی ہماری ایکٹیویٹی, صبح سے لے کے شام تک ہماری سرگرمیاں, ہماری ہابیز, ہمارا جتنا ہم و غم ہے وہ کیا ہے؟ وہ انہیں 3-4-5 چیزوں کے ارد گرد گھومتا ہے یا نہیں؟ میں مثال دے کے عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے بچے سے پوچھئے کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں؟ جناب پڑھ رہا ہوں. کہاں پڑھ رہے ہیں؟ میں ہائی اسکول میں پڑھ رہا ہوں. اچھا پھر کیا کیجیے گا؟ ہائی اسکول میں بڑی محنت سے پڑھ رہا ہوں کہ ایک اچھے سے کالج میں داخلہ مل جائے. اچھے سے کالج میں داخلہ مل جائے, اچھی بات ہے. اچھا پھر کیا کیجیے گا؟ اچھے سے کالج میں داخل ہو کے وہاں گریجویشن کروں گا, ایک ڈگری لوں گا, ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, پائلٹ بنوں گا, جو کچھ اس کو بننا ہے اگر بنا تو. اب یہ ہے کہ وہ یہ ہے, اچھا یہ بنیں گے, اچھا کیوں بنیں گے, کیا کریں گے پھر اس کے بعد؟ پھر شادی کریں گے. اچھا شادی کے بعد کیا ہوگا؟ بچے ہو گے, گھر بنے گا, ویکیشن پہ جائیں گے, اور پھر اس کے بعد سرکل وہی شروع ہو رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ بچے پیدا ہوں گے, پھر کیا کیجیے گا؟ بچوں کو اسکول میں ڈالیں گے, وہ بچے اسکول سے کالج جائیں گے, وہ کالج سے ہو کے شادی کریں گے, شادی ہو کے بچے پیدا کریں گے, بچے پھر اسکول جائیں گے. سال آباد بھیجیے.
یعنی
تو عزیزان گرامی آنکھ کھولنے کے لیے آئی اوپنر ہے کہ ہم کن بکھیڑوں میں پڑھ کے رہ گئے. اللہ نے ہمیں انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا, اور ہم جانور کی سطح پہ کھڑے ہیں, حیوان کی سطح پہ کھڑے ہیں. یہ سب حیوانی تقاضے ہیں, ان میں کوئی برا نہیں. ہم نے یہ نہیں کہا ہے, اس بات کو کان کھول کے سنیے گا, کل کو کوئی ہمیں بدنام نہ کرے کہ مولانا کہہ رہے تھے کہ چیزیں غلط ہیں. ہم نے غلط نہیں کہا, ہم نے کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک حیوان بھی کر رہا ہے, لیکن انسان کو ایک منزل آگے جانا ہے. اب ہم وہی آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ منزل کیا ہے, وہ منزل کیا ہے جس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ورنہ سال کے 365 دن ہمارے وہ صرف انہی چیزوں میں گزر کے رہ جاتے ہیں. اور یہ بھی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بڑے اپنے آپ کو سکسیسفل کہتے ہیں. ہاں, یہ بہت سکسیسفل لوگوں کا نسخہ ہے کہ وہ ہیں کہ جو بچوں کو اچھے اسکول, اچھے کالج, اچھی یونیورسٹی, اس کے بعد ڈگری پہ, شادی پہ, بچے, یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے انتظام کر لیں, یہ صرف سکسیسفل لوگ کر سکتے. بہت سارے لوگوں کے تو بیچاروں کے خواب ہی رہ جاتے, لیکن ہمارے اندر وہ انسان بہت کامیاب سمجھا جاتا ہے کہ جس نے 60 سال کی زندگی پائی, 70 سال کی زندگی پائی, 80 سال کی زندگی پائی, اور یہ 4, 5, 6 حیوانی تقاضے پورے کیے. تو عزیزان گرامی, حیوان اور انسان کا فرق اب وہ بتا رہا ہوں کہ حیوان میں فرق کیا تھا. حیوان کیا تھا؟ متحرک بال ارادہ تھا. حیوان متحرک بال ارادہ ہے, لیکن خدا نے حیوان کو خواہشات دی ہیں, خواہشات نفسانی بھی ہیں, لیکن حیوان کو خدا نے عقل نہیں دی ہے. عقل نہیں دی ہے تو حیوان کے جتنے ایکشن اور ریئیکشن ہوتے ہیں, حیوان کے جتنے ڈیسیژن ہوتے ہیں, حیوان کے جتنے فیصلے ہوتے ہیں, وہ سارے کس چیز کے ماتحت ہوتے ہیں؟ خواہش کے ماتحت ہوتے ہیں. یعنی حیوان کے صبح سے شام تک, رات سے لے کے صبح تک, حیوان جو کھاتا ہے وہ خواہش کے ماتحت کھاتا ہے. حیوان چلتا ہے تو خواہش کے ماتحت چلتا ہے, کسی کے سینگ مارتا ہے تو اپنی خواہش کے ماتحت مارتا ہے, اٹھتا ہے تو خواہش کے ماتحت, بیٹھتا ہے تو خواہش کے ماتحت. تو حیوان کی ساری زندگی اس کی خواہشات کے ماتحت گزرتی ہے. اور انسان کو یہ کہا گیا, ہم نے تمہیں عقل دی ہے, تمہارے فیصلے, تمہارے ایکشن اور ریئیکشن خواہش کے ماتحت نہیں, عقل کے ماتحت ہونے چاہیے. لیکن عام طور پہ نہیں کہا جاتا ہے, جو کام بھی کرتے ہیں ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر آ جائیں. ہماری بہت خواہش ہے کہ ہم ہونڈا کار خرید لیں, ہماری بہت خواہش ہے کہ ہم یہ بزنس کر لیں, ہماری بہت خواہش ہے یہ شادی ہو جائے, یہ بزنس ہو جائے. کیوں؟ کیا عقل کہتی ہے؟ کیا یہ عقل کا فیصلہ ہے؟ کالی عقل تو کچھ اور کہتی ہے, مگر خواہش دل یہ چاہتا ہے. اور صبح سے شام تک کتنی مرتبہ ہم کتنے فیصلے کرتے ہیں اپنے دل سے مجبور ہو کے, یعنی خواہش سے مجبور ہو کے, حیوانی فیصلے کر کے. آپ اپنی ہی بدلا بتا رہی ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, یہاں پہ گھر بنانا ٹھیک نہیں ہے, یہاں پہ شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے, یہاں پہ بزنس کرنا ٹھیک نہیں ہے, ایسے موقع پہ یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے. اپنی عقل ہی بتا رہی ہے, لیکن کیا کرے, دل یہ چاہتا ہے. تو عزیزان گرامی, اب انسان اور حیوان, اب دیکھیں یہاں پہ انسان آگے نہیں بڑھا. اگر خواہش کے ماتحت فیصلے کرتا ہے تو ابھی حیوان ہے, انسان نہیں بنا ہے, چار پاؤں والا انسان ہے, چار پاؤں والا انسان ہے, ابھی انسان نہیں بنا. اس لیے کہ فیصلے اپنے خواہش کے ماتحت کرتا ہے, عقل کے ماتحت نہیں کرتا. اور دوسرا فرق انسان اور حیوان میں یہ ہے کہ کوئی حیوان اپنے بچوں کو اپنے سے اچھا نہیں بنا سکتا. کوئی حیوان چاہے وہ جہاں کا رہنے والا حیوان حیوان ہے, وہ افریقہ میں ہو یا وہ امریکہ میں ہو, وہ کینیڈا میں ہو, وہ یورپ میں ہو, حیوان کا نیچر وہی ہے, حیوان کی ٹریڈیشن وہی ہے, حیوان کی صلاحیتیں وہی ہے, حیوان کی ایکٹیویٹی وہی ہے. حیوان جو ہو اپنا تولید مثل کر سکتا ہے, اپنے جیسی اولاد پیدا کر سکتا ہے, اپنے سے اچھی اولاد نہیں پیدا کر سکتا. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ اولاد بڑی کر سکتا ہے, اولاد کی تربیت نہیں کر سکتا. لیکن انسان اور حیوان کا فرق یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو اپنے سے اچھا بنا سکتا. ہم ان پڑھ تھے مگر اولاد کو پڑھا لکھا بنا دیا. ہم جنگل میں رہے, جنگل کے آداب سے آشنا تھے, اولاد کو شہر میں پالا, اولاد کو ایک منزل آگے بڑھا دیا. عزیزان گرامی, انسان اور حیوان کا فرق یہ ہے, اگر اولاد کی تربیت نہیں کی, صرف ان کو لمبا چوڑا کیا ہے اور اسی میں فرق ہے کہ میری اولاد کے قد اتنے لمبے, یعنی آپ کا بیٹا اونٹ سے بڑا, یہاں سے زیادہ فخر تو اونٹ نہیں ہے, اونٹ کو ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ یہ صرف یہ کہ ان کے ہم نے قد بڑے لمبے ہو گئے, ان کا وزن ہے, مسل ہے, رنگ ہے, تو جانوروں کے رنگ ہم سے زیادہ سفید ہیں, تو صرف رنگ کی سفیدی, وہ تو پتھر جو ہے آپ سے زیادہ سفید ہے, وہ تو دیوار آپ سے زیادہ سفید ہے, انڈا آپ سے زیادہ سفید ہے, تو سفیدی رنگ کا بڑا, رنگ کا اچھا ہونا, قد کا بڑا ہونا, زور کا ہونا, جسم کا ہونا, یہ معیار فضیلت نہیں ہے. معیار فضیلت نہیں ہے, معیار فضیلت یہ ہے کہ آپ نے اولاد کی اچھی تربیت کی ہوتی, آپ نے اس کو حیوان سے ایک منزل آگے بڑھایا ہوتا, آپ نے اولاد کی ایسی تربیت کی ہوتی کہ آپ کی اولاد اپنے فیصلے اپنی عقل کے ماتحت کرے, اپنی خواہش کے ماتحت نہیں کرے. عزیزان گرامی, یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں, میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر اپنے فیصلے اپنی خواہشوں کے ماتحت کرتے ہیں, اپنی عقلوں کے ماتحت نہیں کرتے. سائنٹیفک ریسرچ موجود ہے کہ کائنات میں جو چیز سب سے کم استعمال ہو رہی ہے عقل ہے, وہ عقل ہے. اگر سائنٹیفک اسٹڈیز موجود ہیں کہ عقل کا کتنا کم حصہ انسان استعمال کر رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس بیماری میں مبتلا ہو رہا ہے کہ جس میں ہمارے سابق پریزیڈنٹ ریگن صاحب مبتلا ہے, اس میں اس کے اسباب میں سے ایک سبب عقل کا استعمال نہ کرنا. اسی لیے آج کل باقاعدہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ اس مرض سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک پریونشن یہ بھی ہے کہ جب 40 سال کی عمر ہو جائے, کہ جب عام طور پہ آدمی عقل استعمال کرنے چھوڑ دیتا ہے, اب یہ ہے کہ کیونکہ بزرگ ہو گیا نا تو اب اس کو عقل کی ضرورت نہیں, اب بزرگ ہے, جو کہے گا لوگ مانیں گے. تو عقل کی استعمال اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب آدمی کی بات کوئی نہ مانتا ہو, تو سوچ کے دلیل ریزنگ لاجک, تو اسی لیے عام طور پہ کہتے ہیں کہ غریب آدمی عقل کا استعمال زیادہ کرتا ہے, کیونکہ اس کو ہمیشہ دو اور دو چار کی فکر لگی رہتی, اس کو تھوڑے سے زیادہ کرنا, اس کے سامنے چیلنجز زیادہ ہیں, ریسورسز تھوڑے ہیں, تو عقل استعمال کرے گا تو اس تھوڑے کو زیادہ کرے گا. لیکن جس کے پاس طاقت ہے, قوت ہے, ذرائع ہے, وسائل ہے, اس کو کیا پڑی اس کو استعمال کرے, اس کے پاس تو چیزیں اتنی موجود ہیں. اور اس کے ہاں تو ہمارے ہاں پنجاب میں عام طور پہ مشہور ہے نا کہ اس کے ہاں تو جدے گھر جانے وہ کمرے بھی سیاح کہ اس کے تو چونکہ گھر میں دانے ہیں, دولت ہے, تو وہ تو آلریڈی سیاح ہے اور عقل مند ہے, تو اس کو کیا ضرورت ہے عقل کو استعمال کرے. تو عزیزان گرامی, یہ کہا جا رہا ہے کہ جب 40 سال کے ہو جاؤ تو ایک فارن لینگویج سیکھنا شروع کر دو. باقاعدہ آج کل پریونشن میں ہے, اگر آپ اس مرض میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے ہیں تو جب 40 سال کے ہو جائیں, اور عام طور پہ ہمارے ہاں لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے جلدی ریٹائر ہونے کا, پتہ نہیں ہمارے جینز میں کچھ ہے یہ کہ دنیا جو ہے وہ 70 80 साल तक ठीक ठाक वॉलंटियर कर रही है, काम कर रही है, हर तरफ दौड़े भागे फिर रहे हैं। हमारे यहाँ 40 साल के हुए, अब भी हमारी गुजर गई, अब तो बच्चों का दौर आया है, हक लगा ही है और रिटायरमेंट भी अभी हो रही है। 40 साल 45 साल 50 साल के आदमी हमारे यहाँ अब ये कहना शुरू कर देते हैं कि अब भी हमारा दौर लग गया, अब जवानों का दौर है, अब जवान लोग ये जाने और इनका काम जाने, बस हमारी गुजर गई, अब हम रिटायर हो जाएंगे और फिर आके अपनी औलाद के कंधों पे बैठ जाएंगे कि अच्छा हो, अब हमने 40-50 साल तक काम किया है, अब उसके बाद तुम कमाओगे तुम और खाएंगे हम, और अगर सिर्फ खाएं तो चलते कोई बात नहीं है, बल्कि यह कि हुकूमत भी करेंगे। अच्छा तो अजीजाने गिरामी, मैं आमतौर पर इस पे कहा करता हूँ कि इतनी जल्दी रिटायर होना ये कोई अकलमंदी की बात नहीं है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम खिदमत में एक मौला का सहाबी आया, बिजनेसमैन था और बड़ा एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन, अब बड़ा एस्टैब्लिश्ड हो चुका था, दौलत बड़ी थी, आया मौला चाहता हूँ रिटायर हो जाऊं। कहा क्यों? अभी तो तुम्हें काम करना चाहिए। कहा हुजूर अब जो चीजें चाहिए थी वो सब हैं, अब इससे ज्यादा क्या करूंगा। दारुल अनवार में ये रिवायत है, मकारिमुल अखलाक में भी है, मौला ने फरमाया अगर बिजनेस छोड़ दी तो आकल जो है कम हो जाएगी, ये दो और दो चार जो सारा दिन करते रहते हो इससे आकल तुम्हारी फाल रहती है, मार्केट की खबरें लेते रहते हो, हर वक्त तुम फॉर्म में रहते हो, एक्टिव रहते हो, जब रिटायर हो जाओगे तो लेजी हो जाओगे, जब आकल से काम लेना छोड़ दोगे तो आकल के दरवाजे बंद हो जाएंगे, और जब आकल ने काम छोड़ दिया तो सारा जिस्म कमजोर होना शुरू हो जाएगा। तो मौला ने कहा कि अभी तुम्हें काम करना और कभी रिटायर नहीं होना है। तो अजीजाने गिरामी, इंसान को एक मोमिन को जेब नहीं देता है, हाँ जमाना उसको मजबूर कर दे रिटायर करके अपने निकाल दे कहीं से तो दूसरी बात है, वरना जब तक बस चले काम करते रहो। सलामत भेजिए वाले बने। अजीजाने गिरामी, इसमें बहुत सारी रिवायात है, पूरा टॉपिक है, मगर हमारे यहाँ होता यही है कि हम लोग बहुत जल्दी होती है हमें काम छोड़ने की और जनाब बूढ़ा बनने की और बुजुर्ग बनने की, और ये है कि अब हम बुजुर्ग हैं, अब हमें काम नहीं करना है, अब हमने बहुत काम कर लिए हैं। तो अजीजाने गिरामी, ये इंसान, ये उसका काम है कि वो अपने आप को मुस्तैद रखे, अपने आप को तैयार रखे, अपनी अकल का हमेशा इस्तेमाल करे। अगर अकल का इस्तेमाल करेगा तो अकल बढ़ेगी। दुनिया में सबसे कम जिस चीज का इस्तेमाल होता है वो अकल है, ये मैं कह रहा था। तो अजीजाने गिरामी आइए हम अपनी और अपनी औलाद की ऐसे खतूत पे तरबियत करें कि हम अकल से काम लें, हमारी जिंदगी अकल के मातहत हो, न कि हमारी ख्वाहिशात नफ्सानी की। अगर कोई खुराक हम खाते हैं तो इसलिए नहीं कि ये हमें अच्छी लगती है, इसलिए कि ये हमारे लिए अच्छी है, हम अपना पेट भर लेते हैं हर अला बला से और उसके बाद फिर भागते हैं डॉक्टरों की तरफ, पता है खुद कि ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है। इंसान अपना दुश्मन आप है, इसीलिए कुरान ने कहा है वला तुलकू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को अपने हाथों से हलाक मत करो, इसका मतलब ये अपने पेट में छुरी मत मारो, अपने पेट में चाकू या छुरी मत मारो, इसका मतलब ये है कि अपने हाथों से अपने आप को हलाक न करो, जो चीज जानते हो खाने से बीमार हो गए उसको न खाओ, जो काम करने से पता है नुकसान होगा वो न करो, लेकिन मैं अगर जनाब मिठाई देख लूँ, मैं अगर हलवा देख लूँ, मैं अगर खीर देख लूँ, मैं अगर रोस्ट लोग देख लूँ, अगर गोश्त देख लूँ, पुलाव देख लूँ, तो फिर मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अजीजाने गिरामी, अब यही जब आप कोई चीज देख लें और आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बस अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या मैं इंसान हूँ या मैं हैवान हूँ। क्या मैं हैवान हूँ कि जो देखता है तो फौरन उसकी तरफ लपक पड़ता है, या मैं इंसान हूँ कि जो अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ और आखिर के माता है फैसले कर सकता। और अकल के माने, अकल अरबी जबान की लग है, अकल अरबी जबान का लग है, इस्तेमाल होती है हर जबान में, उर्दू, फारसी और पंजाबी और पतनी गुजराती कितनी कितनी जबानों में इस्तेमाल होती होगी अकल। लेकिन अकल के कभी मानों पर गौर किया? अकल ये अरब में जो ऊंट को बांधते हैं ना घुटने में उसके, उसको कहते हैं अकाल, बांधने वाली जो रस्सी होती, और वो अपने सर के ऊपर भी अरब बांधते हैं ताकि आगे ज्यादा काम ना करना शुरू कर दे तो उसको भी अकाल कहते हैं। तो अजीजाने गिरामी, अक्ल के माना है किसी चीज को रोकना और बांधना। अक्ल के माने हैं रोकना और बांधना। इंसान को खुदा ने पहले तो जिस्म, फिर नबात, फिर हैवान बना के उसको क्या दे दी? अक्ल दे दी। क्योंकि हैवान मुतहरक में इरादा है, अपनी ख्वाहिशों से दौड़ता है, जिधर को मुंह आए हैवान उधर को दौड़ना शुरू हो जाता है। तो चूंकि नेचर हैवानी था, तो इसको अकल दे के चाहो कि हैवान को बांध दे अकल के तकाजों के साथ। इस हैवान को बांध दे अकल के तकाजों के साथ, अकल के फैसलों के साथ। तो अब समझ में आई बात कि हमारे लिए ये पाबंदियां और ये रिस्ट्रिक्शन क्यों हैं? ये रिस्ट्रिक्शन और पाबंदियां ये इसलिए नहीं है कि खुदा ना खास्ता हम कैदी है, बल्कि ये अकल की पाबंदियां है। दीवाने पे कोई पाबंदी नहीं होती, पाबंदी होती है तो फरजाने पे होती है। जानवर के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया, जानवर के लिए कोई कानून नहीं है, कानून है तो इंसान के लिए है, इसलिए कि इंसान के पास अकल है। तो पाबंदियां, कवानीन और पाबंदियां ये इंसान के अकल होने की दलील है, और ये आपके इंसान होने की दलील है कि अकल दी इसलिए कि अकल आपको रोके रखे, आप कंट्रोल में रहे। यानी हम सुबह से शाम तक पता नहीं क्या कर गुजरे अगर ये अकल नहीं हो तो, अगर ये अकल नहीं हो तो सुबह से शाम तक पता नहीं इंसान क्या कर गुजरे। लेकिन कौन रोकता है आपको वो गलत फैसले करने से? अकल रोकती है। और यही वो रस्सी है जो घुटने के ऊपर बांधी हुई है, वही वो रस्सी है जो उसके घुटने पर बांधी जाती है कि ताकि कंट्रोल में रहे, बंधा रहे। तो ये मकाम इंसानी बंदगी जो है, यानी बंधा रहना, यही बंदगी है। और ये बंदगी ये अकल की अलामत है। यानी अगर कोई खुदा की बंदगी करता है तो अकलमंदी का सबूत फराहम कर रहा है, और अगर खुदा के हुक्म नहीं की कोई पाबंदी नहीं करता तो वो अपने हैवान होने का सबूत दे रहा है, इंसान होने का सबूत नहीं दे रहा। जो जितना पाबंद है उतना ज्यादा अच्छा इंसान है और उतना बड़ा इंसान है। यानी हैवान, चुनाचे शहीद मुतहरी का जुमला जरबुल मथल बन गया। एक मरतबा जब ये तमद्दुन और तहजीब की बात करी कि जनाब ये हिजाब, ये पाबंदियां, ये बुरका, ये दुपट्टा, ये जो है ये जदीद तहजीब में, तमद्दुन में जो महजब कौमें हैं वो इन चीजों को अच्छा नहीं समझती। इंसान महजब हो गया है, सिविलाइज हो गया है, लिहाजा उसको इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो शहीद मुतहरी ने कहा कि अगर बेपर्दगी मेयार तहजीब और तमद्दुन है तो फिर जानवर और हैवान सबसे ज्यादा महजब और मुतमद्दन है। شہید مظاہری نے کہا تھا کہ اگر سر سے دوپٹہ اتار دینا اور اپنے شانے ننگے کر لینا اور اپنے پیٹ کو ننگا کر لینا یہ تہذیب و تمدن ہے تو تم سے زیادہ مہذب گائے ہے, تم سے زیادہ مہذب بکری ہے, پھر چاہے تو ان جیسے ہو جاؤ. سلامات بھیجیے بابا جی بلند. حیوان ہے کہ چونکہ عقل نہیں ہے لہذا آزاد ہے, آزاد ہے. آزادی چاہتے ہو یعنی ایک منزل پیچھے جانا چاہتے ہیں, آزادی, ہم آزاد ہیں, آزاد رہنا چاہتے ہیں. ہمیں آزادی کیوں نہیں دی جاتی؟ اس لیے کہ خدا نے آپ کو انسان بنایا ہے, آپ کو حیوان نہیں بنایا ہے, آپ کو عقل دے کے عقل کی پابندیاں اور عقل کے پہرے دکھا دیے ہیں. یعنی پابندیاں یہ علامت ہے, یہ دلیل ہے عقل کی, لہذا انسان بن گیا تو اب پابندیاں شروع ہو گئیں, چوائسز کم ہونا شروع ہوئے. پھر عام انسان ہے تو پھر بھی بہت آزاد ہے, عام انسان ہے تو پھر بھی بہت آزاد ہے, جو مرضی کر لے, جہاں مرضی چلا جائے, جہاں مرضی کھڑے ہو کے کھا لے, جہاں مرضی بیٹھ کے پی لے. لیکن جیسے جیسے ذرا بڑا انسان بنتا جاتا ہے ایسے ایسے چوائسز کم ہونا شروع ہو جاتے. اب ہر قسم کا لباس نہیں پہن سکتا, ہر قسم کا کھانا نہیں کھا سکتا, ہر ریسٹوران پہ نہیں جا سکتا, ہر گلی میں نہیں جا سکتا, ہر بازار میں نہیں جا سکتا. کسی نے دیکھ لیا اس گلی سے نکلتے ہوئے, اگر کسی نے دیکھ لیا اس بازار میں گھومتے ہوئے, اگر کسی نے دیکھ لیا یہ چیز کھاتے ہوئے, اگر میں یہ کپڑے پہن کے باہر نکلا تو میرے پروفیشن میرے سٹیٹس کے خلاف ہے, میرے سٹیٹس بلند ہوتا جاتا. جتنا سٹیٹس بلند ہوتا جاتا ہے اتنی پابندیاں بڑھتی چلی جاتی ہے. جتنا سٹیٹس بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی پابندیاں بڑھتی چلی جاتی ہے, آزادیاں اتنی ختم ہوتی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان اپنے کردار کی اس معراج پہ پہنچ جائے تو اسی کو ہم انسان معصوم کہتے ہیں, کہ اس کی آزادی ختم ہو گئی اور کوئی کام ایسا نہیں کر سکتا جو خدا نہیں چاہتا ہے, اس لیے کہ کردار کی عظمت کی اس منزل پہ پہنچ گیا. صرف کام ہی نہیں, کام بھی نہیں, سٹیٹس کتنا اونچا ہو گیا ہے کہ اب زبان سے کوئی بات بھی ایسی نہیں کہہ سکتے جو اسے اچھی نہیں لگتی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. اب سٹیٹس اتنا بلند ہے کہ بات کی آزادی بھی ختم ہو گئی, بات بھی وہی کریں گے جو وہی کہے گی, بات بھی وہی کہیں گے جو وہی کہے گی, اور کام بھی وہی کریں گے جو وہی کہے گی. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی, یہ خدا نے پھینکی ہے, اور یہ بولنا اور کام کرنا تو بات کی منزل ہے. ہم چاہیں بھی نہیں وہ بات جو بولنا چاہتا. وما تشاء اللہ الا ان یشاء اللہ. اب اندازہ فرمائیے پیغمبر کی پابندیوں کا, پیغمبر کتنے پابند ہیں کہ اپنی مرضی سے اپنے لب نہیں کھول سکتے, اپنی مرضی سے اپنا ہاتھ نہیں بڑھا سکتے, اپنی مرضی سے کوئی چیز سوچ نہیں سکتے, دل اور دماغ میں کوئی چیز لا نہیں سکتے. کیا پیغمبر قیدی ہیں؟ کیا پیغمبر پابند ہیں؟ یہ عظمت انسانی کی دلیل ہے. تو جتنا کوئی پابند ہے اتنا ہی وہ عظیم ہے جتنا کوئی پابند احکام اسلامی ہے, جتنا کوئی پابند شریعت ہے, جتنا کوئی امر نبی کا زیادہ پابند ہے, اتنا ہی وہ عظیم تر انسان ہے. اور جتنا ہی کوئی انسان لاوبالی ہے اور خیال نہیں کرتا ہے حلال و حرام کا اور امر نبی کا, اتنا ہی وہ پست ترین انسان ہے, چاہے اس کے پاس کتنی ہی دولت کی ہے.
یہ عقل کا استعمال ہے. اب ہماری گفتگو کا اگلا مرحلہ وہ کل کی مجلس پہ جا پڑا کہ ہم اب اس منزل پہ حیوان کی منزل سے نکل کے ہمیں انسان کی منزل میں داخل ہونا ہے. اب وہ تو حیوانی تقاضے ہم نے بیان کر دیے, انسانی تقاضے کیا ہیں؟ ایک انسان ہونا کے معنی دارت, انسان ہونے سے کیا معنی, انسانیت کے تقاضے کیا ہیں؟ اور اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور ہم یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں, تو ہم ایک چیک لسٹ انشاءاللہ دیں گے آپ کو, اس پہ اپنے آپ کو دیکھیے گا. اور چیک لسٹ اللہ اور رسول اور آئمہ کی بنائی ہوئی, اپنی نہیں بنائی ہوئی. اس چیک لسٹ کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ ہاں کیا ہم انسان ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی, اس سلسلے میں باقی باتیں کل ہوں گی, لیکن آج صرف آپ کو اتنا بتاتا جاؤں کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے 6-7-8 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کرنا. ان میں سب سے پہلے عقل کا استعمال ہے, عقل کا استعمال ہے, اور طریقہ بتاؤں گا کہ آگے وہ کیسے استعمال کرنا ہے. عقل کا استعمال, اور عقل کے ساتھ ہر کام کرنے سے پہلے فکر کرنا, انجام کی تفکر قبل از عمل, یہ بتاؤں گا. پھر اس کے بعد یہ چیزیں بتاتے بتاتے آپ کو یہاں تک لاؤں گا کہ اس انسانی منزل اور روحانی منزل پہ پہنچنے کے لیے اچھے ساتھی کی ضرورت بھی ہے, اچھے ساتھی کی ضرورت ہے, اور اچھے مربی اور اچھے روحانی طبیب کی ضرورت بھی ہے. یہ سیر و سلوک کی منزلیں ہیں, یہاں پہ کسی کا ہاتھ چاہیے جو آپ کی دستگیری کرے, یہاں پہ کوئی چاہیے کہ جس کی نگاہ جو ہے وہ آپ کے دل کی اتھا جو ہے گہرائیاں ان تک پہنچ سکے, اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. اس کی ضرورت ہے, اس کو ہمیں تلاش کرنا ہے. تو اسی سلسلے میں یہ کہوں کہ وہ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر کوئی کسی منزل پہ نہیں پہنچا ہے. حتیٰ کہ پیغمبر اکرم نے یہ کہا, انا ادیب اللہ. ادیب ہمارے ہاں اردو میں تو صرف ادیب اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو ناول لکھے, جو اپنا کوئی ادب کے سلسلے میں مضمون لکھے تو وہ ادیب ہے, لیکن ادب کے معنی صرف لٹریچر ہی نہیں ہے, ادب کے معنی اخلاق بھی ہیں, ادب کے معنی اخلاق بھی ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا فلاں بڑا با ادب ہے اور فلانا بڑا بے ادب ہے, اور با ادب با مراد اور بے ادب بے مراد رہتا ہے. تو وہ ادب, اور جس کو آداب سکھائے جائیں, جس کی تربیت کی جائے اور جس کو آداب سکھائے جائیں, اس کو عربی میں ادیب کہتے ہیں. جس کو آداب, جس کی تربیت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادیب. تو پیغمبر نے کہا, انا ادیب اللہ. مجھے یہ سارے آداب کس نے سکھائے؟ اللہ نے سکھائے. میں خلق عظیم کی اس منزل پہ جو پہنچا, تو میری دستگیری اس دست پروردگار نے کی, اور مجھے اس منزل پہ میرے خالق نے پہنچایا, اس نے مجھے یہ آداب سکھائے. اور پھر کہا, والی عزیزی, اور علی کو اس منظر پہ میں نے پہنچایا, یہ میری تربیت کا اثر ہے کہ علی مرتضیٰ بنتے ہیں.
خدا کی تربیت نے میں محمد کو مصطفیٰ بنایا اور میری تربیت نے علی کو مرتضیٰ بنایا.
اور عزیزان گرامی, میں کہا کرتا ہوں دنیا میں بڑے لوگ ہوئے ہیں, میں منع نہیں کرتا کہ اور قوموں میں عظیم لوگ پیدا نہیں ہوئے یا بڑے لوگ پیدا نہیں ہوئے, لیکن میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ ہمارے رہنماؤں اور پیشواؤں کا چرائے امتیاز یہ ہے کہ دوسری قوموں میں عظیم باپ ہوئے لیکن عظیم بیٹا پیدا نہیں کر سکے, اور اگر عظیم بیٹا پیدا کر لیا تو عظیم پوتا پیدا نہیں کر سکے, اور عظیم پوتا پیدا کر لیا تو عظیم پر پوتا پیدا نہیں کر سکے. لیکن یہ فخر ہے اور فخر مباحت کا مقام ہے, تو یہ ہمارے لیے ہے کہ یہاں پہ نانا ہے تو سیدت سید الانبیاء والمرسلین ہے, ماں ہے تو سیدت النساء العالمین ہے, باپ ہے تو سید الاوصیاء اور امام المتقین ہے, اور بھائی ہے تو سید الشہداء ہے, اور پھر یہ سلسلہ کرتا ہے نسل بر نسل کرتا ہے. محمد نے علی پیدا کیا, علی نے حسن و حسین پیدا کیے, حسن و حسین نے زین العابدین پیدا کیے, زین العابدین نے محمد باقر, محمد باقر نے جعفر صادق, جعفر صادق نے موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم نے علی ابن مصر رضا, علی ابن مصر رضا نے محمد تقی, علی اللقی, حسن عسکری, امام زمانہ تک جوان نسلیں پیدا کر کے دیکھا. دنیا میں کوئی ایک خاندان دکھائیے, دنیا میں کوئی ایک خاندان دکھائیے کہ جس نے 12 نسلوں تک ہر آنے والے کو پہلے سے بہتر پیدا کیا. ایسے ادب مانے ہیں ہم کسی امام کی اولاد کو خود امام سے اچھا کہہ نہیں سکتے, ورنہ تاریخ میں بتایا ہر باپ نے اپنے بیٹے کو اپنے سے ایک منزل آگے پہنچایا, ایک منزل آگے پہنچایا. اور یہ سلسلہ ہے پورا امامت کا, یہ سب تربیت اہل بیت کا اثر, اور پھر یہ سلسلہ وہیں نہیں رکا, یہ وہیں نہیں رکا, یہ سلسلہ فیض آج تک قائم ہے. 14 صدیاں گزر گئی مگر تربیت مصطفیٰ مرتضیٰ نے ہر دور میں میسم پیدا کیے, مالک اشتر پیدا کیے, عمار یاسر پیدا کیے, حبیب ابن مظاہر پیدا کیے, زہیر بوائر پیدا کیے, ابو بصیر پیدا کیے, جابر ابن عبداللہ انصاری پیدا کیے, اسی تربیت نے ہمارے ہاں ہندی پیدا کیے, پیدا کیے علامہ پیدا کیے, شہید اکبر پیدا کیے, شہید تعلیم پیدا کیے, شہید صالح پیدا کیے, شہید باقر سب پیدا کیے, امام خمینی پیدا کیے, اور آج آج دنیا دیکھ رہی ہے, فلسطین کو بھی دیکھ رہی ہے, حزب اللہ کو لبنانیہ بھی دیکھ رہی ہے, اور دنیا جانتی ہے کہ آج یہ اثر کس کی تربیت کا ہے. ایک تسلسل ہے, ایک تسلسل ہے پیغمبر سے لے کے مکے اور مدینے سے لے کے بیروت کی گلیوں تک, ایک تسلسل ہے. عزیزان گرامی, ہمارے لیے یہ بات سرمایہ افتخار ہے اور مایہ فخر و مباحات ہے. اور پھر بڑے بڑے باپ اور بڑے بڑے بیٹے, بیٹے پیدا کر لیے بڑے بڑے باپوں نے, لیکن دنیا میں ایسے باپ بہت کم ہوں گے. عظیم باپ نے کوئی عظیم بیٹی پیدا کی ہو. یہ عظیم بیٹیاں پیدا کرنے کی روایت بھی اہل بیت کی ہے. سب سے پہلے عظیم بیٹی خود محمد مصطفیٰ نے پیدا کی. محمد مصطفیٰ نے پیدا کی عظیم بیٹی کہ جو پوری کائنات کی عورتوں کی سردار ہو اور کائنات کو چیلنج کے طور پہ پیش کیا. دنیا والوں اگر میں کوئی باکمال بیٹا پیدا کر لیتا تو عرب مجھے کوئی باکمال انسان نہ سمجھتے, وہی جنس کے جسے تم ایک جنس پست سمجھتے تھے, وہی جنس کے جسے تم بیکار سمجھتے تھے, جن بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, میں نے اس جنس میں سے اپنی ایک بیٹی کو عظمت کی معراج پہ پہنچا کے تمہیں بتا دیا ہے کہ تربیت مصطفیٰ کیا ہے. یعنی اگر بیٹا اتنا عظیم ہوتا تو یہ کوئی کمال کی بات نہ تھی, لیکن اس معاشرے میں جہاں عورت کو اپنے لیے ننگوہار سمجھا جاتا تھا, جہاں عورت کو ایک بیکار جنس سمجھا جاتا تھا, اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, وہاں پہ اتنی عظیم بیٹی پیدا کی. اتنی عظیم بیٹی کہ سیدۃ النساء العالمین جس نے قیام قیامت تک کے لیے عورتوں کے لیے ایک اسوہ پیش کر دیا. مادرارا اسوہ کامل بطول, یہ اقبال نے کہا ہے. اقبال نے کہا ہے مادرارا اسوہ کامل بطول. اب سارا اسوہ پیش کر دیا. جناب فاطمہ نے بیٹی کیسے ہوتی ہے دنیا کو بتا دیا, ماں کیسی ہوتی ہے دنیا کو بتا دیا, بیوی کیسے ہوتی ہے فاطمہ نے بتا دیا. ایک گوشہ خالی رہ گیا تھا, ایک گوشہ خالی رہ گیا تھا. بہن کیسی ہوتی ہے, بہن کیسی ہوتی ہے, فاطمہ نے وہ کام زینب پہ چھوڑ دیا, وہ کام زینب پہ چھوڑ دیا. علی کی علی بیٹی اور فاطمہ کی فاطمہ بیٹی, کربلا کی شیر دل خاتون, شریکت الحسین, یہ بہت بڑا اعزاز ہے ایک عورت کا کہ وہ امام معصوم کی شریک ہو جائے. شریکت الحسین عقیلہ بنی ہاشم, بنی ہاشم کی عقیلہ, عقل کی بات ہو رہی تھی, عقل نے اپنی مثال آپ بنی ہاشم میں, کسی جاہل خانوادے میں نہیں. جاہل خانوادے میں عقل ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں, وہ بنی ہاشم جس نے نبی و علی پیدا کیا اس کی عقیلہ ہونا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. عقیلہ بنی ہاشم, شریکت الحسین اور ام المصائب, اس کی ساری زندگی مصائب میں گزری. ابھی گھٹنیوں پہ چل رہی تھی کہ نانا کا وہ غربت میں جنازہ دیکھا, اور ابھی تھوڑی بھی ہوش آئی ہوگی کہ اپنے ماں کے خون میں لت لاشوں کو دیکھا. جب دروازہ گرا تو روایت میں ہے کہ فاطمہ نے گھبراتے زینب ہی کو بلایا تھا, زینب دیکھ رہا ہے میرا ہاتھ پکڑ, اور زینب ابھی بچی ہے, اپنی ماں کو جاتے جب ہاتھ پکڑا دیکھا موسم شہید ہو چکے ہیں اور ماں کا جسم خون میں لت پت ہے. ام المصائب اور پھر بابا کی شہادت, پھر بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے, زینب نے کش میں لیے. عزیزان گرامی یہ ام المصائب کا لقب یہ صرف تاریخ میں زینب کا ہے. زینب کے سوا کسی خاتون کو ام المصائب نہیں کہا گیا. ماں نے چاہا تھا, میں نے دنیا کو بتا دیا بیٹی کیا ہوتی ہے, میں نے دنیا کو بتا دیا ماں کیا ہوتی ہے, میں نے دنیا کو بتا دیا بیوی کیا ہوتی ہے, مگر زینب دنیا کو بتا دینا بہر کیا ہوتی. عزیزان گرامی, حسین کی نصف کی شریف ہے زینب. اور میں آپ سے کہہ دوں بڑی بے تکلفی کے ساتھ, 124,000 پیغمبر نے جو زحمتیں اٹھائی تھی وہ سب ضائع ہو گئی تھی. اگر محمد مصطفیٰ کھڑے ہو کے دین ابراہیمی کا احیاء نہ کرتے, اور محمد مصطفیٰ نے 23 سال تک جو زحمتیں اٹھائی تھی وہ ضائع ہو جاتی. اگر 61 ہجری میں محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کے اندر حسین کے حملے کرتے, اور حسین کا یہ قیام اور حسین کی یہ ساری قربانیاں یہ دنیا بھلا دیتی اور یہ چھپ جاتی اگر ظاہر کی قربانی نہ دیتی. آج زینب کی وجہ سے حسین زندہ, اور حسین کی وجہ سے محمد مصطفیٰ زندہ ہے, اور محمد مصطفیٰ کی وجہ سے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی زندہ. عظمت زینب یہ ہے. ہم ایک عورت کے کتنے ممنون ہیں, ایک عورت کے کتنے ممنون ہیں. اس ایک عورت نے, اس ایک عورت نے حسین کو زندہ رکھا ہے, کربلا کو زندہ رکھا ہے. کوفہ شام میں جو خطبے دیے ہیں وہ اسی کربلا کو زندہ رکھا ہے زینب نے. حسین زندہ ہے زینب کی وجہ سے. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی ہماری عزاداری, ہماری مجلس ہے, ہمارا ماتم اور ہمارا جلوس, یہ سب مشن زینب سلام اللہ علیہا ہے. یہ سیرت و سنت زینب سلام اللہ علیہا ہے. زینب چاہتی ہے حسین زندہ رہے, زینب چاہتی ہے کربلا زندہ رہے, اور ہم زینب کے دیے ہوئے اس مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. زینب اول سے لے کے آخر تک ساتھ ساتھ ہیں. سب سے پہلے وہ منزل جب ولید کا حکم ملا اور آپ کے مولا رات کے وقت دربار میں جانے لگے. رات کے وقت جب دربار میں جانے لگے نا, اور گھر میں آئے اور تیار ہوئے, بہن گھبرا کے آئی, بھیا اس وقت آپ تیار ہو رہے ہیں, کیا باہر جائیں گے رات کو؟ کہا ولید نے بلوایا ہے, ولید نے بلوایا ہے. یہ پہلی منزل ہے جہاں سے کام شروع ہوا. جب حسین تیار ہو کے کھڑے ہو گئے, زینب نے کہا کہ بھیا میں اکیلے تو نہیں جانے دوں گی, میں اکیلے تو نہیں جانے دوں گی, رات کا وقت ہے اور دشمن بنایا ہے, پہلے مجھے عباس کو بلا لینے دیجیے, مجھے اکبر کو بلا لینے دیجیے, مجھے اپنے جوانوں کو بلا لینے دیجیے, میں اپنے جوانوں کو آپ کے ساتھ بھیجوں گی. ارے حسین پہلی مرتبہ جب دربار ولید میں گئے تو زینب نے ایک دستہ بنی ہاشم کا ساتھ کر دیا تھا. اور جب واپس آئے مولا, دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ بھاری لگا, دروازہ بھاری لگا. جب دروازہ بھاری لگا تو دروازے کو ہٹا کے دیکھا, گھبرائی بہن دروازے کے پیچھے کھڑی ہے. زینب آپ دروازے پہ کیا کر رہی تھی؟ کہا بھیا جب آپ دربار میں گئے ہو کیا زینب اطمینان سے گھر میں بیٹھ سکتی؟ میں کہوں گا زینب آج تو حسین گئے اور واپس آ گئے, زینب عاشور کے دن کیا ہوگا جب جائیں گے اور پھر واپس نہیں آئیں گے؟ عزیزان گرامی, اب حسین نے جو اعلان کیا خاندان کے اندر کہ ہم جا رہے ہیں, ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے. مقتل کی روایتیں بتاتی ہیں, ایک مرتبہ جو زینب نے دیکھا کہ بھیا تیاری کر رہے ہیں, فوراً اپنا برقعہ لیا اور بھائی کے گھر سے اپنے سہن میں گئی, اور جاتے ہی علی و بطیل کی بیٹی نے زندگی میں پہلی مرتبہ شوہر کے پیروں پہ ہاتھ رکھ دیے. عبداللہ میں تمہاری منت کرتی ہوں, بھائی جا رہے ہیں, مجھے اجازت دو, بھائی کے ساتھ ساتھ جانا چاہتی. ایک مرتبہ میں دیکھا زینب نے قدموں پہ ہاتھ رکھے ہوئے, آقا جانے, آقا جانے ہاتھ میرے قدموں پہ, کہا اسی لیے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی.
عبداللہ خود ضعیف تھے، بوڑھے تھے، مریض تھے، نہیں جا سکتے تھے، زینب کو اجازت دی اور محمد کو ساتھ لیا اور چلی، اور سارا راستہ اب تفصیل بیان نہیں کرنی ہے، یہ وہی بہن ہے، وہی بہن ہے کہ جس نے شب عاشور، عاشور سے پہلے، عاشور کے بعد ہر منزل پہ بھائی کے ساتھ سائے کی طرح ساتھ ساتھ، بھائی کے ساتھ سائے کی طرح ساتھ ساتھ ہے۔ اب جلدی ختم کرنا ہے بیان کو، تو ایک دو واقعے پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب سب قربانیاں ہو چکی، عاشور کا دن ہے اور عصر کا وقت قریب ہے، مولا آتے ہیں اور کہتے ہیں یا زینب ایتینی بثوب عتیق، بہن زینب کوئی پرانا سا لباس لا کے مجھے دے، مجھے کوئی پرانا سا لباس لا کے دے دو۔ ایک مرتبہ جو پرانا سا لباس مانگا، زینب تبرکات والا صندوق کھول کے لائی اور لباس ایک ایک کر کے سامنے رکھ دیے۔ جو سب سے بوسیدہ لباس تھا حسین نے چنا، خیمے میں جا کے پہنا، اور پھر حسین نے پہنے ہوئے لباس کو پھاڑنا شروع کر دیا، جگہ جگہ سے اس کو پھاڑنا شروع کر دیا۔ بہن آگے آئی، بھیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا زینب دعا کرو یہی پھٹا ہوا لباس حسین کے جسم پہ باقی رہ جائے، یہی باقی رہ جائے۔ لباس پہنا، کھڑے ہوئے، ودا کیا، کہا بیبیو اب مجھ میں سکت نہیں ہے، ایک ایک بیبی سے الگ الگ ودا کروں، ایک صف میں کھڑی ہو جاؤ تاکہ حسین سب کو ایک الوداعی سلام کر کے چلے جائے۔ عزیزان گرامی، مقتل کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے، اہل بیت کے اوپر سب سے سخت منزل یہی مولا کا آخری ودا تھا۔ اب تک سارے چلے گئے مگر حسین تو ہے، مگر مولا تو سب سے موجود ہے، لیکن جب حسین آ گئے اور کہنے لگے بھولو یا زینب، یا کلثوم، یا رباب، یا سکینہ، علیکن ملی سلام، اب جو سلام کہا یہ اہل بیت پر قیامت کی گھڑی تھی، ودا کر چکے، خیمے کے دروازے پہ آئے، گھوڑے کی زیر پہ آ رکھا، اب مولا نے دیکھا نظر یمینن و نظر شمالن، دائیں اور بائیں دیکھا اور کہا میرے جوانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم بیٹھے میں نے تمہیں سوار کیا تھا، اب مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ارے بھائی نے کہا مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے، پیچھے سے لائن آ گئی، بھیا کیا عباس نہیں ہے، عباس کی بہن زینب سوار کرے گی۔ ارے کون سی مقتل ہو اور کون سی تاریخ میں ہو، بھائی مرنے کے لیے جا رہا ہو اور بہن اس کو اپنے ہاتھوں سے سوار کر رہی، اور پھر بھائی نے جا کے میدان میں جہاد کیا، لیکن پھر قیامت کی گھڑی وہ ہے جب حسین گھوڑے سے زمین پہ آ چکے ہیں، 70 قدم کا فاصلہ ہے اور ادھر حسین جمع ہو رہے ہیں، اور ادھر بھائی دیکھ رہی ہے اور بھائی آ رہی ہے ہمارے ساتھ، جب وہ مسلمان نہیں ہے، ارے آگے بڑھ کر دے میرے حسین کو جمع دیے جا۔ 70 قدم کے فاصلے پہ بہن دیکھ رہی ہو اور بھائی جمع ہو رہا ہو، زینب نے یہ منظر بھی دیکھا، اور تاریخ زینب کے کس کس احسان کا ذکر کرے گی، خیموں کو آگ لگی، ایک خیمے کو آگ لگی، دوسرے کو آگ لگی، تیسرے کو آگ لگی، آخری خیمے کو آگ لگی۔ زین العابدین سے پوچھ کے بیویاں باہر آئیں، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بیوی کبھی خیمے کے اندر جاتی، کبھی خیمے سے باہر آتی، میں سمجھا اس بیوی کی کوئی قیمتی چیز خیمے کے اندر رہ گئی ہے۔ میں نے جو توجہ سے دیکھا، ایک بڑھیا اپنے اپنی پشت میں ایک بیمار کا جسم اٹھائے ہوئے باہر آئی، میں کہتا ہوں زینب ہمارے لاکھوں سلام، زینب نے امامت کو بتا دیا، زینب نے اے محمد کو بچا لیا. یہ ایک عورت ہے جو زینب ہے جس نے سلسلے اے محمد کو بچایا. ہمارا چوتھا امام خیمے میں جل کے مر جاتا اگر زینب جا کے اپنے نہیں کسانوں پہ اٹھاتے زین العابدین کو باہر نہیں جاتی. عزیزان گرامی اگرچہ قافلے کے سربراہ زین العابدین تھے چونکہ امام وقت تھے لیکن بیمار تھے, لہذا جو قافلے کی سربراہی ہے وہ عملاً زینب کے ہاتھ میں ہے. قدم قدم پہ یہ تینوں کی خبر گیری کرے تو زینب کرے, بیویوں کو تسلی دے تو زینب دے, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے تو زینب رکھے, اگر عورتوں کو تسلی دے تو زینب دے. اور پھر یہ ہوتے ہوتے ایک منزل اور آئی جہاں پہ زینب نے آگے بڑھ کے آپ کے چوتھے امام کو بچایا. جب ابن زیاد نے حکم دے دیا تھا جلاد آگے بڑھ یہ بیمار مجھے جواب دیتا ہے, اس علی کو حسین کے بیٹے کو اس کو قتل کر دے, ارے مقتل میں لکھا ہے, ادھر سے جلاد چلا اور ادھر سے زینب ہاتھوں میں رسیاں لے کے آگے بڑھ کے زین العابدین کے آگے کھڑی ہو گئی اور ابن زیاد سے کہا تو ہمارا بہت خون بہا چکا, اگر اس کو مارنا ہے تو پہلے زینب کی گردن کو کلک پہلے زینب کی گردن کو قلم کر اور پھر اس کے بعد میرے بھتیجے کو قتل کرنا. عزیزان گرامی شام میں گئی تو یزید کو ترکی بتوتی جواب دیے, وہاں سے مصائب اٹھا کے واپس کربلا میں پہنچی اور کربلا سے واپس مدینہ پہنچی. اب زینب مدینہ پہنچ چکی ہے, زینب مدینہ پہنچ چکی ہے اور کل ہم نے بیان کیا کہ جب زینب پہنچی محلے بنی ہاشم میں تو ایک مرتبہ سب سمجھے زینب اپنے گھر جائیں گی, اپنے جا کے تالے کھولیں گی, لیکن جس کے سینے میں مصیبتوں کا ایک طوفان پھٹے مار رہا تھا, کہا نہیں زینب گھر نہیں جائے گی, مسجد النبی کی تنظیم پکڑ کر مسجد النبی کا دروازہ ہلا کے ایک مرتبہ خطاب کر کے کہا نانا اپنے بھائی کے مرنے کی خبر لائی ہوں, نانا جو حسین جس کو آپ نے اپنی گود میں پالا آپ کی امت نے تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا, مقتل کی روایت ہے, اب زینب کلثوم رباب سورا اور ساری دنیا قبر نبی کے ارد گرد بیٹھ گئی اور ایک مجلس سے آگا ہوئی, ایک مجلس سے آگا قبر نبی کے آس پاس نبی کی بیٹیاں ہو, اب کس سے رو اور کس سے بیان کرے, ارے اپنے لالا سے فریاد کرتی ہے, رسول اللہ سے فریاد کرتی ہے. اور جب مجلس کر چکی تو عزیزان گرامی یہ عورت کی نفسیات ہے, یہ عورت کی نفسیات ہے, کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہے کہ کوئی عورت کسی اور کو نہیں بتا سکتی, عورتیں بہتر جانتی ہیں اس بات کو, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو بتا سکتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شوہر کو نہیں بتا سکتی, باپ کو نہیں بتا سکتی, بھائی کو نہیں بتا سکتی, اولاد کو نہیں بتا سکتی. ارے بیٹی کی سب سے بڑی بھارت ماں ہوتی ہے, جس کے پاس بیٹی اپنے آنسو بہاتی ہے, جس کے پاس بیٹی اپنا درد بیان کرتی ہے. آج اور زینب کا دل نہیں بھرا, اب جو نانا کی قبر سے اٹھی گئی ماں کی قبر کے اوپر اور ماں سے کہا اما آپ کی دربار میں گئی تھی, اما آپ کی دربار میں گئی تھی اور زینب کی دربار میں گئی, اما آپ کے ہاتھ آزاد تھے زینب کے ہاتھ بنے ہوئے, اما آپ کے سر پہ چادر تھی اور میرے سر پہ چادر نہیں تھی, اور پھر ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کوئی نامحرم تو نہیں ہے, جب دیکھا کوئی نامحرم نہیں ہے زینب نے اپنا روپا گرامی ماں کی قبر پہ جا کے زینب نے اپنا دل ہلکا کیا, لیکن ابھی سال بھی نہ گزرا تھا, ابھی سال بھی نہ گزرا تھا کہ ام صاحب کو ایک نئی مصیبت کا شکار ہونا پڑا. یزید کی طرف سے حکم آیا, اہل بیت کو پھر گرفتار کرو. مدینہ میں کربلی مچی ہے, اہل بیت کو پھر گرفتار کر کے شام لاؤ. ایک مرتبہ زین اور عابدین کو جو گرفتار کیا گیا اور شام میں لے جانا چاہا تو حسین کی بہن آگے آئی اور کہا اگر زین اور عابدین جائے گا تو زینب ساتھ ساتھ جائے گی. زین العابدین کو اکیلے شام میں نہیں جانے دے گی, اور زینب کی سواری زین العابدین کی سواری کے ساتھ ساتھ دوبارہ شام میں لگ گئی. اور شام میں پہنچی سواری, وہ باغ آیا جس میں حسین کا سر ایک درخت کے نیچے رکھا گیا تھا. بہن کو منظر یاد آیا, وہ درخت یاد آیا, اور حسین کا منظر یاد آیا. جا کے دیکھا حسین کا درخت کے نیچے موجود ہے. ارے زخمی پہ نہیں رکھ لیا زینب نے, یا حسین یا حسین کہہ کے ایسا ماتم کیا. زینب العابدین کو آگے بڑھے, دوسری اللہ اٹھیے لیکن زینب کو ہاتھ رکھا, انا للہ و انا الیہ راجعون.
ماں کا نام ہے, ماں کا نام ہے.